السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار اور خبروں کے ساتھ حسب معمول خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک دن کے دوران سب سے زیادہ 806 کیسز کی تصدیق کر لی گئی۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 14,885 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کرونا وائرس سے 26 اموات ہوئیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 327 ہو گئی۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10 صوبوں میں COVID-19 کے 110 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ کل تعداد 1,939 ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 60 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں کرونا کے مریض 10.25 لاکھ سے زائد ہیں، جبکہ ہلاکتیں 58,500 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں 1,000 سے تجاوز کر گئیں۔ دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد 31 لاکھ اور اموات کی تعداد 2,16,000 سے زیادہ ہے۔ 9.5 لاکھ افراد کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ چین، امریکہ، اٹلی، اسپین، برطانیہ، سعودی عرب اور بھارت سمیت کئی ملک لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی کر رہے ہیں۔ امریکہ کے کمیشن برائے عالمی آزادی نے دنیا کے مختلف ملکوں میں مذہبی آزادی کی صورتحال سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ منگل کو جاری کی ہے۔ پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں برقرار رکھا گیا ہے جہاں مذہبی آزادی کی صورتحال بطور خاص تشویشناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مذہبی آزادی کے سلسلے میں ملک میں منفی رجحانات جاری ہیں، اور توہین مذہب کے قوانین اور احمدیوں کے خلاف قوانین کو مبینہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کمیشن کے مطابق ہندوؤں، مسیحیوں اور سکھوں کو جبری طور پر مسلمان بنانے کے واقعات کو حکومت روکنے میں ناکام رہی ہے۔ تاہم امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان میں 2019 میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھلنے والی کرتارپور راہداری کے علاوہ کئی دیگر اقدامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے تاحال امریکی کمیشن کی رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ بھارت نے امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی USCIRF کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی تیزی سے اور خطرناک حد تک کم ہوتی جا رہی ہے اور اقلیتوں پر حملے بڑھ رہے ہیں۔ کمیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بھارت کو ان 13 ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کی حکومت سے سفارش کی ہے جہاں مذہبی آزادی کے حوالے سے خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ سال 2004 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب بھارت کو اس فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے اپنے رد عمل میں کہا کہ مذکورہ کمیشن کی جانب سے بھارت کے خلاف متعصبانہ اور متنازع تبصرے کوئی نئی بات نہیں، البتہ اس بار اس کی غلط بیانی نئی سطح تک پہنچ گئی۔ انہوں نے مذکورہ کمیشن کو خاص تشویش والا کمیشن قرار دیا، جبکہ نئی دلی کے تجزیہ کاروں نے کمیشن کی رپورٹ کو درست قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں دہشت گردوں کی مبینہ مالی معاونت کے مقدمات کو تیزی سے نپٹانے کے لیے مزید 2 عدالتوں کو ان مقدمات کی سماعت کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ملک کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے اور ٹاسک فورس کی جانب سے دی گئی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان مقدمات کو تیزی سے نپٹایا جائے۔ پاکستان میں ڈینیل پرل کیس میں سندھ حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ سندھ حکومت نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ 4 مئی سے شروع ہونے والے ہفتے میں اپیل سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ شام کی ایک پرہجوم مارکیٹ میں بم دھماکے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ ترک وزارت دفاع اور جائے وقوع پر موجود امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ شام کے شمالی قصبے افرین کی ایک مارکیٹ میں تیل کے ایک ٹینکر میں یہ بم نصب کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق دھماکے میں کم سے کم 40 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے کابل میں بدھ کو ہونے والے خودکش حملے میں 3 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ خودکش بمبار نے کابل کے ضلع چار آسیاب کے علاقے ریشخور میں شہریوں کے درمیان خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ تاہم حکام نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں اور سرکاری دستوں کے درمیان ایک اور جھڑپ ہوئی۔ عہدیداروں کے مطابق شورش زدہ علاقے کے جنوبی ضلع شوپیان کے ایک دور دراز گاؤں میں تقریباً 18 گھنٹے تک جاری رہنے والی لڑائی میں 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور بالی ووڈ اداکار عرفان خان بدھ کی صبح ممبئی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 53 برس تھی۔ اداکار کی موت پر شوبز انڈسٹری سے وابستہ شخصیات سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ ان کا پورا نام صاحبزادہ عرفان علی خان تھا۔ 2 روز قبل کولن انفیکشن کی وجہ سے ممبئی کے ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، جس کے سبب انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ عرفان خان 2018 سے نیورو اینڈوکرائن ٹیومر میں مبتلا تھے۔ اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو خبریں ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ آج بات کرتے ہیں پاکستان میں صحافت کی تاریخ، بلکہ یہ کہیے کہ آزادی صحافت کی تاریخ کے بارے میں۔ اس کے لیے دعوت دی ہے میں نے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کو، جو اس وقت میرے ساتھ ہیں لاہور سے، اور ان کے لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اکثر آپ ان کا ذکر انسانی حقوق کے کمیشن کے حوالے سے سنتے ہیں، تو ہمارے بہت سے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ ڈاکٹر صاحب کا صحافت کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ وہ 30 برس تک پنجاب یونیورسٹی کے ابلاغ کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں، انہوں نے یونیورسٹی آف لاہور میں صحافت پڑھائی ہے، اور تقریباً نصف صدی پر محیط اپنی اس سروس کے دوران بڑے بڑے نامور بیوروکریٹ اور سیاستدان ان کے شاگرد رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے آج کی گفتگو میں اس بارے میں بات ہوگی کہ ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے ان کے خوابوں کو پورا کیا یا نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے لیے تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے اس وقت جو اے پی پی کے نام سے ہے خبر رساں ایجنسی، اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور پنجاب یونیورسٹی سے صحافت کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں پی ایچ ڈی بھی اسی سبجیکٹ میں کی۔ ان کے مقالے کا عنوان تھا رول آف پریس فریڈم ان پبلک اوپینین۔ تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ دراصل ڈاکٹر مہدی حسن صاحب جو ہیں انہوں نے زیادہ کام جو ہے آزادی صحافت کے لیے کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے ہمیں سرگرم نظر آتے ہیں انسانی حقوق کے شعبے میں، کیونکہ آزادیوں کی جب بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس میں کبھی کسی سمجھوتے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر مہدی حسن سے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن کے ریفرنس سے تو آپ کو دنیا جانتی ہے، مگر آپ کا ایک گہرا تعلق تعلیم کے شعبے سے بھی رہا ہے اور صحافت سے بھی، تو پریس فریڈم کے بارے میں میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو کتنے ادوار، کہاں سے آپ شروع کرتے ہیں کہ جہاں بدترین فریڈم کی صورتحال تھی پریس کی آزادی کی، اور کہاں بہتر ہوئی اور اب کس جگہ ہے؟ تو اگر ہم تاریخ سے شروع کریں تو کون سا دور بدترین دور تھا آزادی صحافت کے لیے؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں تاریخ جو ہے اس کے ساتھ تو بڑی زیادتیاں ہوئی، بہت زیادہ ڈسٹارٹڈ ہے ساری تاریخ ہماری۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے: تاریخ، محمد علی جناح ان کی شخصیت، اور اسلام۔ ان تینوں کے ساتھ ہم نے بہت زیادتی کی ہے ان کی انٹرپریٹیشن اور ان کی ڈسکشن۔ جہاں تک آزادی صحافت کا تعلق ہے، ظاہر ہے اس میں چار دور تو ہمارے مارشل لاء کے، اور مارشل لاء اور آزادی صحافت دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن ایک مارشل لاء ایسا تھا یحیٰ خان کا جس میں جب انہوں نے مارشل لاء، ایوب خان نے ان کو حکومت سونپی، تو جتنے مطالبات تھے جو 1.5 سال میں ایوب خان کے خلاف احتجاجی تحریک میں پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، جو ڈیموکریٹک ایکشن فرنٹ ایک بنا ہوا تھا، وہ سارے مطالبات تسلیم کر لیے تھے یحیٰ خان نے۔ اس میں یہ جو ایک بدترین قسم کا پریس لاء تھا ایوب خان کے دور کا، 63 کا، اس کی تنسیق میں شامل تھی۔ تو تنسیق تو نہیں کی تھی یحیٰ خان نے، لیکن موریٹوریم لگا دیا تھا اس میں۔
اچھا،
تو اس زمانے میں جو حالت تھی صحافت کی وہ اتنی زیادہ، جس کو بھارت مادر پدر آزادی کہتے ہیں، لوگوں کو گالیاں بھی پڑی اس میں، لوگوں پہ فتوے بھی لگائے گئے، ڈیفرمیشن بھی ہوئی، ہر قسم کی بات، تصویریں بھی غلط چھاپی گئیں۔ اس وقت بہت زیادہ کوئی قانون نہیں تھا آزادی کا۔ تو اس دور کو چھوڑ کے یحیٰ خان کے باقی کسی دور میں آزاد نہیں رہی صحافت۔ سب سے زیادہ پابندیاں جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہیں، اور اس سے پہلے ایوب خان کا جو 4 سال کا مارشل لاء تھا، 4 سال کا وہ، اور اس کے بعد پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کنٹروورشل لاء ہے، وہ جب تک رہا اس کو 89 میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو منسوخ کیا. یہ ہماری تاریخ ہے.
تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی ماشاء اللہ کے حوالے سے. جنرل مشرف کا جو دور تھا اس میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ بہت بڑی تعداد میں ایف ایم اسٹیشنز بنے, ریڈیو کے, ٹیلی ویژن کے نئے نئے چینلز کھلے, اور بظاہر ایک آزادی ہمیں نظر آئی ڈسکشنز کی, لوگ کھلم کھلا تنقید بھی کرتے تھے, بات بھی کرتے تھے. تو
اس کی دو پہلو ہیں. اس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ بہت عرصے تک 2000 تک پابند رہی تھی صحافت, دوسرے ہمارے جو مالکان ہیں میڈیا ہاؤسز کے, چاہے وہ اخبار ہوں یا ٹیلی ویژن اسٹیشن ہوں, وہ اتنے عادی ہو چکے تھے پابندیوں کے کہ سیلف سینسرشپ کا ایک طریقہ محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے وہ نافذ رہا.
اچھا.
اور خود سے اپنے آپ پہ پابندیاں لوگ لگاتے رہے, آج کل بھی لگاتی ہیں. اور آج کل جو ہے وہ اس پہ سوشل میڈیا جو ہے, فیس بک پہ اور دوسرے, اس پہ بھی سینسرشپ ہے, یا مالکان یا مینیجر جو ہیں وہ خود بات مجھے سینسر کر دیتے ہیں.
میں یہ پوچھوں گی یہاں پہ کہ پھر آپ نے دو چیزوں کی بات کی, ایک تو سیلف سینسرشپ کی اور ان آرڈیننس یا لاس کی جو کہ حکمرانوں کی جانب سے عائد کیے جاتے ہیں, تو زیادہ بدترین چیز کیا ہے صحافت کے لیے اور فریڈم آف اسپیچ کے لیے؟
ہماری ہر حکومت کی خواہش یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ان کی ہدایات پہ عمل کرے اور ان کی صرف تعریف کرے, تنقید نہ کرے. تو مالکان جو ہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ مالکان کا مفاد چونکہ ہمیشہ ہر حکومت سے وابستہ ہوتا ہے, اس لیے مالکان خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کی جو تنقید ہے اس میں ذرا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھا جائے, تو بہت زیادہ تنقید نہ کی جائے. تو مالکان کی بھی بہت سی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ورکر جو ہیں, رپورٹر جو ہیں یا رائٹر جو ہیں, وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں. جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, میرا تجربہ یہ ہے کہ اس کے جو مینیجرز ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ سخت بات اس پہ نہ آئے, وہ نہیں آنے دیتے. اگر کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سختی ہو گئی ہے کسی اسٹیٹمنٹ میں, کسی بیان میں, تو وہ اس پہ نہیں آتا سوشل میڈیا پہ. تو یہ صورتحال.
ڈاکٹر صاحب اگر آس پاس دیکھیں تو مثلا ہندوستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک سیکولر اور جمہوری ملک کی جو صورتحال ہونی چاہیے اس کے برعکس ہے. یعنی وہاں پہ پورا میڈیا تو نہیں, وہاں پر خاص طور پہ جو آن لائن میڈیا ہے بہت لبرل ہے, لیکن ہمیں خاصے جو بڑے نام ہیں اب وہ ہمیں ایک پرو گورنمنٹ پالیسی ان میں نظر آتی ہے, اور اس حد تک کہ کانگریس پارٹی نے اب ٹیلی ویژن ڈسکشنز میں آنا منع کر دیا, تو الیکٹرانک میڈیا میں یہ صورتحال زیادہ ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ وہاں تو ایک جمہوریت کا تسلسل ہے اور پاکستان میں بیشتر فوجی حکومتیں رہیں, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ صحافت جو ہے آنن فانن تبدیل ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ ایک آہستہ آہستہ عمل میں آنے والا, بلکہ یہ کہ اگر ایک ایسی حکومت آ جائے جس کے مختلف نظریات ہوں یا انتہا پسندانہ نظریات ہوں تو وہ میڈیا کو تبدیل کر سکتی ہے؟
دیکھیے, ایک بہت بڑا فرق یہ ہے انڈیا کا اور پاکستان کا. انڈیا میں بعض لوگ ہیں سیاست میں بھی اور جرنلزم میں بھی جو ایسی بات کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں جو ان کی حکومت جو بھی ہو کسی بھی پارٹی کی اس کے خلاف ہوتی ہے وہ بات. ایسے وہاں انٹلیکچوئلز بھی موجود ہیں, جرنلسٹ بھی موجود ہیں,
بالکل جی,
رائٹرز بھی ہیں. ہمارے ہاں یہ جو فیلڈ ہے یہ مضبوط ہے. پہلے ہوا کرتے تھے, ہمارے جرنلسٹ بہت بڑے بڑے نام ہیں لیکن اب بہت اچھے تھے ویسے نام نہیں ہیں, وہ جرنلسٹ تک نظر نہیں آتے, اور یونین کا بھی وہ کردار نہیں رہا جو پہلے یونین کا کردار تھا. جتنی بھی آزادی میسر ہے، آدھی آزادی کہتا ہوں میں سے، ہمارے یہاں آزادی جب بھی ملتی ہے صرف اسٹیٹمنٹ لوگوں کے پرنٹ کرنے کی یا براڈ کاسٹ کرنے کی آزادی ہوتی ہے، رائٹ ٹو نو پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ صورت حال جو ہے یہ انڈیا سے ذرا مختلف ہے، وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو صحیح بات کرتے ہیں، جو بے شک حکومت کے خلاف ہمارے یہاں آج کل کافی عرصے سے یہ جو شخصیتیں ہیں وہ اب نہیں ہوتی، پہلے ہوا کرتی تھی، اب نہیں۔
ڈاکٹر آپ نے رائٹ ٹو نو کی بات کی، تھوڑا سا ہمارے سننے والے کے لیے وضاحت آپ کر سکیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے؟
جی میں یہ کہہ رہا تھا علاوہ مارشل لا کے، کیا حلفہ تو ہمارے یہاں مارشل لا رہا ہے، اور مارشل لا اور آزادی جو ہے اظہار کی وہ دو مختلف چیزیں، دوسرے ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے، پاکستان کیونکہ ایک مذہبی ریاست ہے اور جو ریلیجس مائنڈ ہے وہ بہت پاورفل ہے یہاں، باوجود اس کے کہ اسے عوام کی طرف سے کبھی الیکشن میں کسی پذیرائی نہیں ملی، لیکن ان کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے اور ہر حکومت ان کے لیے معذرت خانہ رویہ رکھتی ہے۔ تو ریلیجس مائنڈ کی وجہ سے بھی آزادی اظہار جو ہے اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، خاص طور پہ جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں جو کچھ جو رویہ ہوتا ہے وہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے بھی خلاف۔
ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ استاد رہ چکے ہیں تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہماری مینجمنٹ پڑھانے والی یونیورسٹیز ہیں، بہت اچھے اچھے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ ویسے جرنلسٹ پیدا نہیں ہو رہے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی درسگاہ سے آتے ہیں نا، اور پھر جو لوگ ہیں وہ پڑھنے والے بھی اس میں ہوتے ہیں اور لکھنے والے بھی، تو کیا ہماری نظام تعلیم میں کچھ ایسی خرابی ہے کہ اب ایسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے، کیا اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ نوکریوں کے لیے ہے، علم کے لیے نہیں ہے، اور دوسری ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جو اکیڈیمک فریڈم ہے اس کا بہت کم اساتذہ کو احساس ہے اور بہت کم تعداد اساتذہ کی اس کو استعمال کرتی ہے، کیونکہ جیسی حکومتیں ہمارے یہاں نہیں ہیں زیادہ تر ٹیچر جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی ہے، اور پولیٹیکل بیسس پہ جب ہوتی ہے تو بیشتر انسٹیٹیوشن میں اکثریت جو ہے وہ ریلیجس مائنڈ کے تحت بھرتی کیے جاتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی قسم کا کوئی تعصب ہو کسی ٹیچر تو اسے ٹیچر نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ صورت حال ہمارے یہاں موجود ہے۔
اگر ڈاکٹر صاحب ہم صرف اس وقت کو دیکھیں، موجودہ دور کو، تو کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ وزیراعظم عمران خان نے کئی بار تبدیلی کی بات کی ہے، نسبتاً وہ جدید ذہن کے بھی لگتے ہیں، تھوڑا سا ان کا پس منظر بھی مختلف ہے، تو کیا یہ نئی حکومت، اب تو اس کو بھی 2 سال ہونے کو آئے، کیا کام ایسا کر سکتی ہے کہ صحافت بہتر ہو سکے، یا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو بہتر کرنا؟
جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کا بادی مختلف ہے، یقیناً بادی مختلف ہے، لیکن ان کا حال جو ہے وہ بہت زیادہ مذہبی ہے، اور ان کے مذہبی ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ مذہبی ہونے کی وجہ سے جو جمہوری اصول ہیں یا جو لبرلزم ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ان کی پالیسیز جو ہیں یا ان کا انداز جو ہے اس کی وجہ سے وہ ماحول نہیں بن پا رہا جو ایک تعلیم کے لیے ہو یا فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے ہو، جو ایک ضروری ملک میں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے عمران خان جو ہیں وہ یعنی برسر اقتدار عمران خان پرانے عمران خان سے بہت مختلف ہیں۔
تو یہ ان کی مجبوری ہے یا وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں مذہبی ایلیمنٹ،
میرا خیال یہ ہے کہ یہ تبدیلی بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں،
تو ڈاکٹر صاحب جو آج کا نوجوان ہے, بہت سے ایسے نوجوان ہیں بہت دیانتداری کے ساتھ, وہ قیمت بھی جانتے ہیں سچ بولنے کی, اور آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ خرافات سے قطع نظر سنجیدہ لوگ بھی اب بات کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں, اور وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے نتائج ان کے حق میں کچھ اچھے نہیں ہوں گے. تو کیا امید نظر آتی ہے آپ کو پاکستان میں صحافت کے لیے؟
سوشل میڈیا سے خرافات پہ تو کوئی پابندی نہیں, سیاسی باتیں بعض ایسی ہیں جن میں چل جاتا ہے. مثلا آج کا میں تجربات میں بتاتا ہوں, میں نے 5 دفعہ یہ لکھنے کی کوشش کی, کمنٹ کی کہ مجھے یہ خاص کا دور یاد آ رہا ہے بات کی دن. میں اس پہ کہہ رہا تھا جو ایک جرنل صاحب کو مقرر کیا گیا ہے, اس کا اطلاع سے ایڈوائزر لگایا گیا ہے ریٹائرڈ جرنل کو, اس پہ کمنٹ تھا جو نہیں آیا, وہ نہیں میں اس میں کر سکا کمیونیکیٹ, وہ آیا ہی نہیں,
خود ہی سینسر ہو جاتا ہے وہ.
ہاں یعنی جو میرا خیال ہے جو مینیجر ہے اس کو آپریٹ کرتی ہے, ان کا اپنا فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ کیا چیز جانی چاہیے کیا نہیں جانی چاہیے. جہاں تک خرافات کا تعلق ہے وہ تو بڑی آسانی سے آ جاتی ہے سوشل میڈیا, 4 دفعہ کوشش کی.
ڈاکٹر صاحب شاید جو آج کے نوجوان ہیں ان کے لیے اچھا ہوگا انہیں یاد دلانا, آپ بخوبی واقف ہیں تاریخ سے چاہے وہ لکھی کیسے بھی گئی ہو, تو کچھ ایسے صحافی جو جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں خاص طور پہ جرأت اظہار کے معاملے میں؟
ہاں بہت بڑے بڑے صحافی جیسے ہوا کرتے تھے, نثار عثمان تھے, عبداللہ ملک تھے, وہ اب نہیں ہوتے, یہ ایک کمی پڑ گئی ہے. اور ٹریڈ یونین ایکٹیویٹی بھی جن کے جرنلسٹوں کی ختم ہو گئی ہے, جو آزادی تھوڑی بہت میسر ہے وہ سب پی ایچ یو دے کی اسٹرگل کی وجہ سے, اب یونین بھی ویسی نہیں تھی. اگر سے 2-3 دفعہ سے میرے شاگرد بھی اس کے پریزیڈنٹ وغیرہ ہیں, ان سے میں شکایت کرتا رہتا ہوں, لیکن وہ کام نہیں کرتی یونین اب جو پہلے کیا تھا. بہت تفصیلی رپورٹ ہے ہیومن رائٹس کمیشن کی فریڈم آف ایکسپریشن پہ اور اس پہ کہ کیا پابندیاں ہیں, اگر وہ آپ حاصل کر لیں اس پہ چاہ سی پی سے تو بہت سا میٹیریل آپ کو مل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے, بہت تفصیلی رپورٹ ہے.
ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ کی بات کی, تو اب ہر یونیورسٹی میں جرنلزم کا شعبہ ہے, تو کیا اس میں کبھی آپ جیسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے یا آپ کی رپورٹ جو ہے آزادی کے صحافت پر اسے پڑھایا جاتا ہے یا اس کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے؟
دیکھیے کانسیپٹ ہی نہیں ہے, میں نے جیسا کہا کہ بیشتر پھر میں یہی کہوں گا کہ اگر سے جو میجورٹی ہے وہ میرے شاگردوں کو مشتمل ہے, لیکن ان کا انداز فکر جو ہے وہ ڈفرینٹ فیچر بہت کم ہیں ہمارے جو آزادی سے سوچ سکیں. اور میں نے جیسا کہا تھا شروع میں بھی کہ اکیڈیمک فریڈم کا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے فیچر, اس لیے جو کچھ انہیں پڑھانا چاہیے اور جتنی آزادی دینی چاہیے ڈسکشن کی وہ نہیں ہے, اس میں ان کا مذہب جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے اور مذہب کی بھی اپنی انٹرپریٹیشن, یہ پرابلم موجود ہے. سبب کر سکتا ہوں میں یہ کہہ کے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ جمہوری معاشرہ نہیں ہے ہمارا,
تو کیا اس کا مزاج ہی نہیں ہے جمہوری بننے کا یا اسے بننے نہیں دیا گیا؟
بننے نہیں دیا گیا, لیڈرشپ کا فقدان ہے اور سیاسی جماعتوں کے پاس پروگرام نہیں ہے, تو ان کے کسی کے ایجنڈے پہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, کسی کے ایجنڈے پہ اکیڈیمک فریڈم نہیں ہے, کسی نے آرگنائزیشن کے پیٹرن نہیں ہے. بہت دفعہ بات ہوئی ہے جو پرائیویٹ اقتدار لوگ ہیں ان سے, اس کا بڑا پسا پٹا سا پکڑا ہے, بجائے جواب دینے کے میرے ساتھ تو ہمیشہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چلیں کھانا کھا، یہ بہت مشہور ہو گیا ہے میرا یہ سفر کہ جب بھی اسٹیریس بات کرو وہ کہتے ہیں یہ کھانا کھا. یہ میرے پاس چار ہیڈ آف دی گورنمنٹ نے کیا تو جب بھی میں نے سیریس بات کی انہوں نے کہا یہ کھانا کھاتے.
ڈاکٹر صاحب جب بھی اچھا کھانا کھانے کو دل چاہے تو آپ یہ ذکر چھوڑ دیا کیجیے. پھر
تو میں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ شاید میں شکل سے بہت بھوکا لگتا ہوں.
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ. تو سامعین یہ تھے انسانی حقوق کے انتہائی ممتاز رہنما ڈاکٹر میری حسن صاحب، جو لاہور سے بات کر رہے تھے آزادی صحافت پر، اس کی تاریخ پر، اس کے تصور پر. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ جب بھی اس بارے میں کوئی سنجیدہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مخاطب کہتا ہے کہ آئیے ڈاکٹر صاحب کھانا کھا لیں. تو چلیے ایک پرومو اور اس کے بعد کچھ اور باتیں.
اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے.
سامعین ابھی جب ڈاکٹر میری حسن سے بات ہو رہی تھی تو بھارت میں پریس کی آزادی کے بارے میں بھی بات ہوئی، جس پر حالیہ دنوں میں کافی سوال اٹھائے گئے ہیں. تو ہم نے بات کی ہے بھارت میں پریس کلب آف انڈیا کے پریزیڈنٹ آنند بگیتکر صاحب سے، جو انتہائی موقر صحافی ہیں اور ایک اخبار سے وابستہ ہیں، اس کے بیورو چیف ہیں دلی میں، جو آن لائن بھی شائع ہوتا ہے اور پرنٹ بھی ہوتا ہے. انند جی اگر آپ کچھ اپنے بارے میں اور اخبار کے بارے میں بتائیں.
میں انند بگیتکر ہوں، میں یہاں دلی میں کام کرتا ہوں اور میرا اخبار جو ہے وہ مہاراشٹر بامبے سے ہے، بامبے اینڈ پونے، اور میں یہاں بیورو چیف ہوں اور میں پریس کلب آف انڈیا کا سیکرٹری جنرل ہوں.
اچھا انند جی، بڑی کانٹروورسی رہی حالیہ دنوں میں اقلیتوں کی جانب، خاص طور مسلمانوں کی جانب رویے پر، حالوں میں یہ کہنا کہ مسلمانوں کو الگ رکھا جائے گا اور ہندوؤں کو الگ رکھا جائے گا، یا یہ کہ ایک کینسر ہاسپٹل نے کہہ دیا کہ کرونا کا ٹیسٹ کروا کر آئیں، اگر آپ نگیٹو ہوں گے تبھی مسلمانوں کا علاج کیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں ہوئیں اور اس دوران ایک بات یہ بھی ہوئی، اخبارات پہ الزام لگایا جاتا رہا ہے، سب پہ تو نہیں، کہ انہوں نے بڑی خاموشی رکھی اس معاملے میں، بلکہ ایک طرح سے انہوں نے ایک پالیسی رکھی کہ ذمہ دار مسلمان ہیں گویا کہ کرونا. تو کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تبلیغی جماعت والا معاملہ ہے اس میں اخبارات کچھ لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک صحافی کا فرض ہے کہ اگر کوئی صحیح بات ہے تو اس کی حمایت کرنا اور اسے آگے بڑھانا.
نہیں، جو آپ کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ایک ہمارے دیش میں ایک طرح سے یہ جو تبلیغی کا جو ایک جو ہوا تو ہم بہت ہی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں، جو ہوا سو ہوا، لیکن یو کینٹ ہولڈ انٹائر کمیونٹی ریسپانسیبل فار اے پرٹیکولر، ایک چھوٹے سے گروپ نے اگر کچھ غلطی کی ہے اس کمیونٹی کے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری سے پوری قوم کو آپ اس کے لیے ذمہ دار. پرائم منسٹر تک لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو کرونا ہے اس کا نہ کوئی دھرم ہوتا ہے، نہ جات ہوتی ہے، نہ سمپردائے ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ باتیں بار بار سمجھانے کے باوجود ایک جو میڈیا کا سیکشن ہے، اور یہ بہت ہی ایک دردناک چیز ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک سیکشن ان دا میڈیا از پروپوگیٹنگ سم مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اینڈ دا وے دے آر پروجیکٹنگ سرٹن تھنگز ان اے ویری کمیونل وے. یہ ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ایک سیکشن کے بارے میں ہے میڈیا کے، کہ جو لوگ اس طرح کی خبریں دینا یا ایک طرح سے ایک قوم کو اس طرح سے پروجیکٹ کرنا یا پینٹ کرنا کہ ان کے کارن یہ ہوا ہے، تو یہ ریئلٹی ایک جو 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 ہے وہ ہے. لیکن پھر بھی ایک بہت سارا ایک سیکشن میڈیا کا ایسا بھی ہے، جیسے ہمارا بھی اخبار ہے یا اور بھی کئی اخبار ہے، کہ جنہوں نے لوگوں کے سامنے ایک صحیح آئینہ، ایک صحیح اس کا جو پکچر ہے وہ رکھنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بھی میں سمجھانا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزوں کا دھیرے دھیرے دکھ رہا ہے کہ لوگوں میں یہ بھی سمجھ میں آنے لگا ہے کہ ایک جو سیکشن میڈیا کا ہے جس طرح سے وہ غلط پروجیکشن کر رہا ہے وہ غلط ہے. نہیں تو اتنے بڑے دیش میں اور اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی آج کہیں कहीं ना कहीं छिटपुट तो चीजें हुई है, उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन बाय एंड लार्ज जो सिचुएशन है अब, जैसे मालेगांव, मैं मालेगांव का एक उदाहरण देता हूँ, मालेगांव ये बहुत ही माइनॉरिटी डोमिनेटेड एक शहर है महाराष्ट्र का। मालेगांव में अचानक ये हुआ कि 25-30 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के बारे में ये हुआ कि भाई इनके बारे में शक है, तो 24 में से 30 लोगों को जब टेस्टिंग वगैरह हुआ तो उसमें से सिर्फ एक पॉजिटिव निकला, बाकी सब निगेटिव निकले। तो ये एक प्रोपोगंडा के तौर पे हो रहा है, लेकिन उसमें एक चीज तो माननी पड़ेगी, एक सेक्शन तो ठीक है वो मिस्चीवस सेक्शन है जो ये सारी चीजें करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज ये मैं कह सकता हूँ कि लोगों में ये है कि भाई ये गलत चीजें हो रही है। इस तरह से आप पूरे के पूरे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है, जो हुआ तबलीगी जमात का, और वो भी उसमें जो मिसकम्युनिकेशन, देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन तबलीगी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, उसमें से जो कुछ हुआ, तो ये सारी चीजें अब बहुत सारे मीडिया में आ चुकी है, लोगों के समझ में भी उसके बारे में आ गया है, और मुझे लगता है धीरे धीरे ये जो एक सेक्शन मीडिया का हो या इवन सोसाइटी में भी जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, साइनेटिक एलिमेंट्स हैं जो इस तरह से एक हवा देने में लगे हुए हैं, उनका कोई भी जो प्रचार है या जो कैंपेन वो करना चाह रहे हैं उसको कोई ज्यादा अहमियत कोई देते हुए नजर नहीं आ रही है। माहौल अब धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता ही है,
वो तो हर सोसाइटी में है ऐसे एलिमेंट, वो तो आप इसको खत्म नहीं कर सकते,
लेकिन अभी भी इतना सारा होने के बावजूद देयर इज अ कंप्लीट पीस। दो तीन एग्जांपल्स अगर देने हैं तो यही कहूंगा कि जैसे एक सहारनपुर है या मुरादाबाद है या इवन और कई जगह पे एक तरह से ऐसा एक झूठा कैंपेन चलाया गया कि ये तबलीगी के लोगों को जो पकड़ लिया था उनको, और पुलिस जब उनको अस्पताल लेके गई तो उन्होंने कुछ ऐसी गलत हरकतें की कि हमको यही चाहिए, हमको नॉनवेज चाहिए, फिर उन्होंने नर्सेस को कुछ परेशान किया, लेकिन ये वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने, जो पुलिस के वहाँ के जो आला ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बाकायदा इसका स्टेटमेंट निकाल के खंडन किया और यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सोशल मीडिया पे कम्प्लीटली रूमर फैलाए जा रहे हैं और किसी ने भी इन रूमर्स पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये पुलिस की तरफ से भी इसके बारे में काफी एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, खुलासे हुए हैं, और इसको जिसको कहते हैं निप इन बड, जैसे कहते हैं कि इसको वही रोका गया है कि ये जो गलत प्रचार, गलत बयान, ये सब गलत चीजें फैलाने की जो कोशिश हो रही थी एक सेक्शन से, उसको पुलिस वालों ने भी काफी हद तक उसको रोका और खुद अपने बयान और एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट निकाल के इनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। इवन जैसे ये मैंने जो उदाहरण दिए ये वेस्टर्न यूपी में दो तीन जगह पे ऐसा हुआ, तो वो सेंसिटिव एरियाज है वेस्टर्न यूपी में, आपको पता है तो कैसे दंगे हुए थे एक जमाने में, तो फिर भी ये सारी चीजें वहाँ कुछ हुई नहीं है। तो एक तरह से पुलिस वालों ने भी इसमें अपनी एक भूमिका जो थी वो अदा की है, मीडिया ने भी जहाँ जहाँ हो सके कि जैसे ये ऐसे गलत प्रचार या गलत इंफॉर्मेशन या रूमर मॉन्गरिंग हुआ है उसको भी उजागर करने का काम मीडिया ने अपनी तरफ से किया।
तो अनंत जी, आप दिल्ली में या बॉम्बे में हैं?
मैं दिल्ली में हूँ।
अच्छा।
और मेरा पेपर, माय न्यूज़पेपर इज फ्रॉम महाराष्ट्र, दैट इज मुंबई एंड पुणे। वी आर द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड पेपर हैविंग अ सर्कुलेशन ऑफ 1.5 मिलियन कॉपीज अ डे। Multimedia organization. We also have channel and other publications. So it's the largest circulated media group in Maharashtra and Goa.
तो अनंत जी, फिर आजकल जो यानी प्रिंट में आ रहे हैं पेपर्स, तो उनको बांटा जा रहा है बाकायदा, या उसमें भी कुछ रुकावट है इस वक्त?
हुआ ये है कि जो प्रिंट मीडिया है उसमें ये है कि आप कॉपीज प्रिंट कर सकते हो, लेकिन जो हॉटस्पॉट एरियाज है वहाँ आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जैसे मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, तो यहाँ डोर टू डोर जो हाउस टू हाउस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बंद है। बाहर न्यूज़पेपर सेलिंग भी बंद है क्योंकि नोबडी इज अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउस।
अच्छा।
सो हाँ, तो इसलिए प्रिंट मीडिया में अब उसमें ऑनलाइन एडिशंस हमारी सबकी आती है, दो दे प्रिंट इन अ वेरी लिमिटेड नंबर। जैसे कि हॉटस्पॉट एरिया के बाहर जो सर्कुलेशन की जो सर्कुलेशन है तो वहाँ तो न्यूज़पेपर जाते हैं, यानी प्रिंटेड कॉपी जाती है, बट दैट नंबर इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू आवर ओरिजिनल या रेगुलर हमारा जो सर्कुलेशन है। दे आर नाउ ऑनलाइन, और वो एक्चुअली मोबाइल पे, आपके टैबलेट पे, लैपटॉप पे आप यू कैन एक्सेस दैट न्यूज़पेपर एंड यू कैन रीड इट। सो वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है,
बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग खुद को डिस्कवर भी कर रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें जैसे घर में काम करना, टेली वर्क जो है, ये उनको पहली दफ़ा कई लोगों को पता लगा कि वो मुख्तलिफ है लेकिन बहुत बेहतर भी है, उसमें आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो कुछ अखबार के सिलसिले में भी आपको लगता है कि ऑनलाइन अब सिलसिला बढ़ेगा इस लॉकडाउन के बाद भी?
ऐसा लगता है कि ऑनलाइन जैसे अगर एक आदत पड़ती है, सो देर आर मेनी जर्नलिस्ट नाउ दे हैव ऑलरेडी स्विच्ड ओवर टू ऑनलाइन, तो वैसे ही मुझे लगता है कि लोगों की भी धीरे धीरे लोगों को भी ये आदत हो जाएगी कि ऑनलाइन पढ़ने में उनको शायद आसानी होगी, और ये मे बी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन दे विल टेंड मोर टू रीड ऑनलाइन देन हैविंग ए हार्ड कॉपी और प्रिंटेड कॉपी। बट ऑफकोर्स देर इज अ सेक्शन इन द सोसाइटी विच विल प्रिफर ए प्रिंटेड कॉपी और इन न्यू टर्मिनोलॉजी हार्ड कॉपी, कि एक प्रिंटेड न्यूज पेपर एक अखबार उनके हाथ में चाहिए, तो वो तो होगा। लेकिन एक सेक्शन ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि वो स्विच ओवर हो सकता है ऑनलाइन।
ये थे अनंत बगेतकर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के। इसके साथ ही वो एक इंतहाई मौकर सहाफ़ी हैं और एक अखबार से वाबस्ता हैं, उसके ब्यूरो चीफ हैं दिल्ली में, जो ऑनलाइन भी शाया होता है और प्रिंट भी होता है। तो सामिन, इससे पहले कि अगले मौजू की तरफ जाएं, एक प्रोमो।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है।
डॉक्टर आदिल अजम मेरे साथ हैं और एक मजमू गुफ्तगु प्रेस की सूरत हाल पर दुनिया भर में। आपको मालूम ही है कि सहावत की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने अपना सन 2020 का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान में 3 दर्जे का जवाल आया है और भारत में 2 दर्जे का। इंडेक्स में सऊदी अरब का नंबर 170 है और ईरान 173वें नंबर पर है। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क सहाफ़ियों और सहाफत के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिए गए हैं। तो आज मैं ख़ासतौर पर इसी बारे में बात करना चाहूँगी कि अमेरिका जो जिसका एक जमहूरियत का तसलसल है, एक लंबी तारीख है जमहूरी इंतखाबात की, उस पर अमल पैरा होने की उस जमहूरी रिवायत की, उसका नंबर 45वां है, जबकि एक तसलसल के साथ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं वो टॉप पर रहे। तो डॉक्टर आदिल नजम यहाँ बॉस्टन यूनिवर्सिटी में डीन हैं और एक बहुत ही मारूफ ब्लॉगर, तजिया निगार और रिसर्चर हैं। चलिए उनसे बात करते हैं ख़ास तौर से अमरीका के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम नजम। अब तो खैर कई दिन हो गए, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो है, तो उसमें جب میں نے دیکھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ امریکہ جس کی جمہوریت کی اتنی پرانی تاریخ ہے اور انڈیا اور امریکہ دونوں کا دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ ہے, تو وہ اس میں پریس فریڈم میں امریکہ کا اس دفعہ بھی 45 نمبر ہے, تو اتنے نیچے کیوں جبکہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہ بالکل ٹاپ پر ہیں؟ تو کیا فرق ہے دونوں ملکوں میں اور جمہوری اختیار میں وہاں کی؟
دیکھیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک عالمی, ہم ایک سلائیڈ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو صحافت ہے اس پہ ایک طرح سے ایک زد پڑ رہی ہے, اور وہ پارٹلی اس لیے پڑ رہی ہے کہ دیکھیں میڈیم آف انفارمیشن بھی بہت بڑھ گئے, تو لوگوں کے پاس جیسے جیسے آواز بلند کرنے کے ذرائع بڑھ جاتے ہیں, چاہے وہ ٹویٹر ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ ریگولر میڈیا ہو, دیکھیں سب کوئی بھی جرنلسٹ بن کے یوٹیوب پہ اپنا لگا سکتا ہے, تو جیسے وہ ذرائع بڑھتے ہیں تو جو خوف ہوتا ہے خصوصاً حکومتوں میں اس کو دبانے کا یا اس کے اثرات کا, وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہم ایک پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں قدرے آزاد بھی ہے وہاں وہ قدرے کم آزاد ہے بہ نسبت پہلے کے. امریکہ کا جہاں تک سوال ہے وہ ایک مختلف سوال ہے, یہ اس سے پہلے بھی ہے, یہ ہم نے اوباما صاحب کے دور میں بھی دیکھا کہ جیسے جیسے یہ دوسرے ذرائع بڑھے ہیں آف نان فارمل میڈیا, تو میڈیا پہ ایک طرح سے زد بھی زیادہ آئی ہے اور ان کے اوپر ایک اسپاٹ لائٹ بھی زیادہ آئی ہے اور ان پہ دباؤ بھی زیادہ آیا ہے. اور آخری بات یہ کہ امریکہ کے حوالے سے یہ بھی بات سچی ہے کہ یہ امریکہ کی پرانی تاریخ ہے, آپ یہ تھامس جیفرسن تک چلے جائیں, کہ یہ جو ایک نوشن ہے کہ جو میڈیا ہے وہ ایک ستون ہے ریاست کا, اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کیونکہ ستون ہے اس لیے وہ سیاست کا بھی ایک حصہ رہا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جو جوڑتے ہیں ہم دو چیزوں کو کہ فریڈم آف پریس یا بولنے کی آزادی کا بہت زیادہ تعلق جمہوریت سے اور جمہوری اختیار سے ہے, تو کیا درست نہیں ہے؟ کیونکہ امریکہ جمہوری ملک تو ہے بہرحال.
یقیناً جمہوریت کا اور آزادی اظہار کا ایک بہت بڑا تعلق ہے, لیکن کیونکہ وہ اتنا گہرا تعلق ہے کہ آزادی اظہار کے بغیر جمہوریت ہو نہیں سکتی اور آزادی اظہار کو جمہوریت کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ تعلق اتنا گہرا ہے اس لیے دونوں میں ایک ٹینشن بھی ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں سیاست میں جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو اظہار ہے اس کی قوت کیا ہے, اس کی پاور کیا ہے, میڈیا کی پاور کیا ہے, سوشل میڈیا کی پاور کیا ہے, جب آپ اس کی پاور سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک پاور سٹرکچر کی گیم کا ایک حصہ بھی بن جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی اظہار جو ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہوتا, اس کے لیے ایک جد و جہد مسلسل ضروری ہوتی ہے. ایسا میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک وقت آتا ہے اور ایک معاشرہ کہتا ہے اچھا جی اب یہ فار گرانٹیڈ ہے, اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو طے ہے کہ ہوگا. ایسا کبھی کسی معاشرے میں نہیں ہوتا, یہ ایک کانسٹنٹ جنگ ہے جو لڑنی پڑتی ہے. اور اس میں جو جہاں تک میں نے اس جنگ کا حوالہ کیا, اس میں لڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صحافیوں کو لڑنی پڑتی ہے یا میڈیا کو لڑنی پڑتی ہے, ایک طرح سے اس کا جو سب سے اہم کردار ہے وہ نہ میڈیا ہے اور نہ ہی حکمران ہے, وہ عوام ہے. کہ ایک عوام کا بھی جو ٹرسٹ ہے وہ ایک طرح سے میڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اس کو حاصل کرے, دوسری طرف سے سیاست کوشش کر رہی ہے اس کو حاصل کرے, اور پھر فیصلہ جو ہے وہ عوام کرتی ہے کہ وہ کتنی جگہ دینا چاہتی ہے میڈیا کو اس کشمکش کے مابین.
اب پتہ نہیں کہ موجودہ دور میں جیسے سرکولیشن تھی اخبارات کی, اس کے لیے اب کیا لفظ استعمال ہوتا ہوگا, لیکن ایک زمانے میں اخبارات, بہت سے اخبارات جو کمرشل بنیادوں پہ تھے, ان کی پرو سرکولیشن پالیسیز تھیں کہ مطلب جو چیز زیادہ بکتی تھی وہ وہی دیتے تھے. تو اب کیا ٹرینڈ ہے اس وقت میڈیا میں؟
دیکھیں بہت اچھا سوال ہے. سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ صرف سیاست میں نہیں آئی, وہ میڈیا میں خود آئی. کہ ایک جو بیریئر تھا میڈیا حاصل کرنے کا وہ بہت ہائی تھا, اخبار نکالنا کوئی آسان چیز نہیں تھا, اس کے لیے آپ کو وسائل چاہیے ہوتے تھے, اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا تھا, اس کے لیے آپ کو آرگنائزیشن چاہیے ہوتی تھی, ٹیلنٹ چاہیے ہوتا تھا. ایک جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ یہ کہ ایک طرح سے ہر شخص جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ صحافی بن سکتا, تو آواز جو ہے وہ جو گونج ہے وہ بڑھ گئی. اس سے ایک تو چینج آئی ان پیٹرنز آف پاور میں کہ کس میڈیا کے پاس کتنی پاور ہے, اور آپ نے دیکھا کہ میڈیا خود جو ہے وہ سوشل میڈیا بن گیا ہے. میڈیا میں بھی اس وقت سب سے بڑے پلیئر جو ہیں وہ وہی ہیں جو مین میڈیا کے تھے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارا میڈیا جو ہے وہ خصوصاً جو مڈل لیول کا تھا وہ تحس نحس ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا بھی صرف آواز نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک قوت اور ایک پولیٹیکل اسٹرکچر بھی ہوتا ہے, اور اس اسٹرکچر میں اتنا بڑا تغیر, اتنا بڑی تبدیلی آئی ہے کہ آپ کی ٹویٹ اگر وائرل ہو جائے تو وہ کہیں زیادہ اہم ہے اور کہیں زیادہ اس کا اثر ہوگا بنسبت آپ نے فرنٹ پیج پہ چار کالم کی بڑی سی سٹوری لگا دی. تو جب یہ سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے تو کسی بھی پاور ڈائنامک میں مختلف لوگ کوشش کریں گے اس پاور کو حاصل کرنے کی, اور خصوصاً یہاں سیاست کا تعلق ہے, سیاست پھر کوشش کرے گی کہ اس کو کنٹرول کرے یا اس کو انفلوئنس کرے جس کے پاس طاقت ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کئی بار امریکہ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, بھارت میں دیکھ رہے ہیں, ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا سوشل میڈیا کی آوازیں ہیں ان کا کئی بار اتنا ہی انفلوئنس ہوتا ہے, کئیوں کا تو شاید سے زیادہ ہوتا ہے بنسبت آپ کے مین سٹریم صحافی جو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تغیر آیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے میڈیا میں, اس نے وہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین میڈیا اینڈ سٹیٹ اس کو بھی تبدیل کر دیا, اور جو دوسری ریلیشن شپ ہے بٹوین میڈیا سوسائٹی اینڈ سٹیٹ اس کو بھی تبدیل کر دیا.
عادل, جو تبدیلی آئی ظاہر ہے کہ میڈیا اور اسٹیٹ کی ریلیشن شپ میں یا دوسرے جو ہیں ذریعے, لیکن یہ تو ساری دنیا میں آئی نا, تو میں یہی سوال جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ناروے, سویڈن یا نیدرلینڈس, یہ سارے ملک ہمیں مدتوں سے ٹاپ پر نظر آتے ہیں بالکل فریڈم آف پریس کے معاملے میں, تو کیا فرق ہے ان میں؟ میں یونائٹیڈ اسٹیٹس کا اس لیے کہوں گی کہ یہاں جنوب ایشیا سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, اس لیے میں کہوں گی کہ ویسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پھر امریکہ میں کیا فرق ہے اور ان اداروں میں؟
ایک تو چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ جتنی بھی آپ یہ اعداد شمار دیکھتے ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے ہوں, چاہے وہ رائٹس کے ہوں, چاہے وہ میڈیا فریڈم کے ہوں, کسی بھی قسم کے ہوں, اس میں ہمیشہ آپ کو یہ پیٹرن نظر آئے گا کہ جو اسکینڈینیوین ممالک ہیں خصوصاً, وہ ہمیشہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے. تو یہ جو ان کی جو لبرل ڈیموکریسی ہے وہ ایک طرح سے زیادہ لبرل ہے, وہ قدرے چھوٹے ممالک بھی ہیں تو ان میں جو ہے ایک طرح سے جو ڈائیورسٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, ان میں جو اپنے آپس کے ڈفرینسز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہے. اگر آپ سویڈن دیکھیں, آپ ڈنمارک دیکھیں, آپ فنلینڈ دیکھیں, آپ نیدرلینڈس بھی دیکھیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ایک تو ان کے پاس وہ ہے, دوسرا ان کے پاس میرے خیال میں تاریخی طور پہ خصوصاً دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کی جو سیاست ہے وہ بہت زیادہ فوکس رہی ہے ان چیزوں پہ جو یہ انڈسٹریز ناپتی ہیں. امریکہ جو ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے, ایک تو یہ بھی میرے خیال میں کہنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا ملک ہے, 300 ملین لوگوں کا ملک ہے, اور ہمیشہ بہت ڈیوائڈڈ ملک ہے, اور ایک طرح سے ایک ملک ہے ہی نہیں, یہ کئی ممالک ہیں. آپ کا جو ساؤتھ ہے, جو آپ کا ویسٹ ہے, آپ کا جو ایسٹ ہے, وہ ایک بر اعظم اسکیل کا ملک ہے, کچھ تو ہوتا ہے. لیکن خصوصاً میرے خیال میں جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی سیاست خصوصاً آج اور بالعموم کم از کم 20 سال سے اتنی بکھری ہوئی ہے, اتنی ڈیوائڈڈ ہے. یہ جو ہم بات سنتے ہیں ریڈ سٹیٹ بلو سٹیٹ, تو یہ صرف نقشے پہ رنگ ڈالنے کا مطلب نہیں ہے, یہ کہنے کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ بالکل ڈیوائڈڈ ہے, کہ جو کسی چیز کے ساتھ ہے وہ اس کے بالکل ساتھ ہے, اور اس کے ہر چیز جو مختلف ہے اس کے ٹوٹلی خلاف ہے. تو گرے زون جب کسی بھی سوسائٹی میں ختم ہو جائے گا, جب وہ بیچ والے علاقے میں لوگ کم ہو جائیں گے, تو آپ کو ایک ڈویژن نظر آئے گی, اور وہ ڈویژن جو ہے پھر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ہر اس قسم کی انڈیکس میں, اور خصوصاً رائٹس کے انڈیکس میں. آپ اگر گفتگو سن لیں, میڈیا پہ سن لیں, آپ سوشل میڈیا پہ سن لیں, تو جس کو ہم پاکستان میں شاید توتو میمے کہتے ہیں, تو اب گفتگو کم اور توتو میمے بہت زیادہ ہوتی ہے. کہ اگر میں کسی چیز پہ ہوں تو ہر کسی کو میں پسند کرتا ہوں تو اس کی ہر چیز سچ ہے, اور اس کے خلاف کوئی بھی اگر بات ہوگی تو وہ ہمیشہ جھوٹ ہے. تو ایک بلیک اینڈ وائٹنس آ جاتی ہے, اور بلیک اینڈ وائٹ کی دنیا میں سچ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس میں پھر آپ کو اوپینین ملتی ہے, خبر نہیں ملتی.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.
اچھا کیونکہ ہمارے سننے والے جنوبی ایشیا میں ہیں تو آپ نے بھی بات کی کہ امریکہ میں ایک ملک کے اندر کئی ملک ہیں اور یہ سچ ہے کیونکہ اگر چلیے کرونا وائرس کے حوالے سے دیکھ لیں تو کتنا مختلف ہمیں مختلف اسٹیٹس میں جو ایک ان کا جو رد عمل ہے یا ان کی جو تیاریاں ہیں یا ان کا کرٹیسزم جو ہے بالکل مختلف نظر آتا ہے. تو اس طرح یہ جو بڑے بڑے اخبارات ہیں امریکہ کے وہ مختلف اسٹیٹس میں الگ الگ بھی نکلتے ہیں, تو کیا ان کی پالیسیز اس اسٹیٹ کے مطابق ہوتی ہیں یا ایک ہی چیز ہوتی ہے جو کہ ان کی یعنی سینٹرل جو پالیسی ہے وہی ہوتی ہے؟
میرے خیال میں بہت مختلف ہے آج اور ہمیشہ سے بہت مختلف رہی ہے. اور اگین میں اس پہ جاؤں گا کہ یہ تاریخی طور پہ ایک بات درست ہے. دیکھیں امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ایک سول وار لڑنی پڑی اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے, اور ایسے نہیں ہے کہ وہ جنگ ہوئی اور وہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد سب گھروں گھر ہی گئے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ جیت گیا ہے ایک اور ہار گیا اب ہم ایسے ہی چلتے ہیں. ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ آپ کے جو افریقن امریکن افغان امریکن ہیں ان کے ساتھ اس کے تقریباً 100 سال بعد تک ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جو ہے وہ 1960 میں بھی ان کو جدوجہد کرنی پڑی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سوسائٹی ڈیوائڈیڈ ہوگی تو وہ ڈویژنز کو عبور کرنا ایک کانسٹنٹ سٹرگل ہوگا, اور یہی ہم دیکھتے ہیں جو اسکینڈینیوین وغیرہ اور ممالک کی آپ نے بات کی کہ جہاں جہاں سوسائٹی قدرے اس کی ڈویژنز کم ہے تو وہاں جو گورننس اور رائٹس کے مسائل ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. اور یہ کرونا وائرس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو جہاں آپ کو بپری سیاست نظر آتی ہے وہاں آپ کو زیادہ مسائل نظر آتے ہیں. آپ جنوبی ایشیا میں دیکھ لیں, آپ اس کو یورپ میں دیکھ لیں, آپ اس کو امریکہ میں دیکھ لیں کہ جہاں بھی سیاست زیادہ بپری ہوئی ہے وہاں آپ کو وہی ڈویژن جو ہیں وہ امپلیمنٹیشن میں نظر آتے ہیں, اور یہی صحافت میں نظر آتے ہیں. آپ اگر آج اخبار جو ہے نیو یارک ٹائمس کو اٹھا کے دیکھ لیں یا کوئی ساؤتھ کا دیکھ لیں تو اگر کوئی دوسری کسی کائنات سے دنیا سے ایک شخص آئے اور وہ دو اخبار پڑھے تو میرے خیال میں وہ یقین نہیں کرے گا یہ ایک ہی ملک کے نکلے ہوئے.
ہاں بالکل, یہ تو بالکل صحیح بات ہے. تو چلیے اب ہم تھوڑا سا جنوبی ایشیا کا ذکر کریں. جنوبی ایشیا میں دو جو ہمارے ملک ہیں پاکستان اور انڈیا, اس میں انڈیا کا نمبر اس دفعہ 142واں ہے رینکنگ جو اس کی ہے, یعنی پہلے 140 تھا تو 2 درجے اس کی کم ہوئی ہے فریڈم جو ہے پریس کی جو آزادی ہے, اور پاکستان 145ویں نمبر پر ہے اس کی 3 درجے کم ہوئی ہے. تو انڈیا کا میں دیکھ رہی تھی کہ اس سے پہلے سال میں وہاں 6 صحافی قتل ہوئے تھے, اس سال انڈیا میں کوئی جرنلسٹ قتل نہیں ہوا. تو بنیادی وجہ کیا ہے اس کی رینکنگ کم ہونے کی؟
دو چیزیں اگر آپ اجازت دیں, پہلے سے یہ جو رینکنگ کے نمبر ہوتے ہیں ان پہ کوئی بہت زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں نمبر غلط نہیں ہوتے لیکن وہ اندازے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ 35 اور 34 میں کوئی اتنا بڑا فرق ہو, لیکن ہاں 35 اور 4 میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً اس جگہ ہے, کیونکہ یہ کوئی سائنس تو ہے نہیں, یہ انہوں نے مختلف لوگوں سے رائے لے کے ایک اندازہ بنا لیا, لیکن جنرلی اندازہ ٹھیک ہوتا ہے. اور دوسری چیز اگر آپ اجازت دیں وہ یہ کہ آئی ہوپ کہ صحافی کا قتل ہونا ہی معیار نہیں ہے آزادی کا, کہ کسی کا قتل ہو جانا صحافی کا.
میں بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں کیونکہ کئی دفعہ اس قتل میں کئی دفعہ اسٹیٹس جو ہیں وہ انوالو بھی نہیں ہوتی, کہ مافیا بھی ہیں بہت کچھ ہے. نہیں میں ویسے ہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایک پیمانہ ہے.
اور میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں صحافی کا قتل ہونا پیمانہ بن جائے تو یہ خود ایک تشویشناک بات ہے کہ دنیا بھر میں دیکھیں نا, تبھی ہم اس کو ناپ رہے ہیں نا, کیونکہ اتنے قتل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, افریقہ میں, ایشیا میں, لاطینی امریکہ میں, دوسری جگہوں پہ اتنا تشدد ہو رہا ہے کہ ہم اس کہنے کا مطلب یہ کہ جب قتل آپ کو ناپنا پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات پہلے ہی بہت برے ہیں, کیونکہ واٹ از دا رائٹ نمبر آف قتل وہ تو 0 بھی ہونا چاہیے نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک عالمی ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام دنیا میں ہمیں اظہار پہ ایک طرح سے اگر پابندی نہیں نظر آ رہی تو اس پہ دباؤ ضرور نظر آ رہا ہے, اور یہ ہم لبرل ڈیموکریسیز میں بھی دیکھ رہے ہیں اور جو ڈکٹیٹرشپس وغیرہ ہیں اس میں تو ہے ہی ہے. آپ نے جنوبی ایشیا کی بات کی, پاکستان, بھارت, آپ اس میں بنگلہ دیش بھی بے شک شامل کر لیں, آپ اس میں سری لنکا بھی بے شک شامل کر لیں, آپ سرٹنلی اس میں افغانستان شامل کر لیں, آپ یقیناً اس میں نیپال شامل کر لیں. ان میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں آپ اگر جا کے کسی سے بات کریں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ جناب آزاد جو اظہار ہے وہ آزاد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کہہ نہیں سکتے, کہنے والے کہتے ہیں اور بڑے ڈکے کے چور پہ بھی کہتے ہیں, لیکن کہتے ہوئے یہ بھی ڈرتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وہ خمیازہ ہوپفلی اپنی جان نہیں ہوگا, وہ آپ کو, لیکن آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ میرے دل میں جو آئے میں وہ کہہ سکتا ہوں. تو کچھ اس کو سوچ سمجھ کے کہنا کہہ دیں گے ان کوٹس, کچھ جو ہے وہ جو بات سوچ رہے ہوں گے اس کو نہیں کہیں گے. لیکن آپ تمام ان ممالک میں دیکھ لیں, جنوبی ایشیا کے, بنگلہ دیش دیکھ لیں, نیپال دیکھ لیں, آپ افغانستان دیکھ لیں, پاکستان دیکھ لیں, بھارت دیکھ لیں, وہاں آپ کو ایک یہ نظر آتا ہے کہ ایک طرح سے دباؤ ہے. ناؤ ساتھ ساتھ اگین ون سیز کہ یہ اس میں جو کانٹرڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں اتنا میڈیا نظر آتا ہے جتنا ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا, جتنے چینل ہیں کبھی نہیں تھے, جتنے اخبار شاید بھی ہوں وہ شاید ان کی تعداد ویسی ہو, لیکن جتنے وسائل ہیں اظہار کے وہ پہلے کبھی نہیں تھے. اور ایک طرح سے اسی کی وجہ سے یہ دباؤ آتا ہے, اور اس دباؤ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. یقیناً اس کی ایک شکل تشدد ہوتا ہے, لیکن اس کی دوسری اس کی اکنامک شکلیں بھی ہوتی ہیں. اس کی کبھی شکل جو ہے وہ اشتہار ہوتا ہے, کبھی شکل جو ہے وہ ایکسس ہوتا ہے, کبھی شکل جو ہے وہ امپورٹنس ہوتا ہے. لیکن مختلف طریقے سے ہمیں ہر سوسائٹی میں نظر آتا ہے کہ آواز جو ہے اس کو بلند کرنے کی جو قیمت ہے وہ تبدیل ہو گئی.
تو جیسے کہ آپ نے ابھی بات کی کہ کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آتا ہے, لفافوں کی بات ہوتی ہے کہ صحافیوں کو لفافے دیے جاتے ہیں, اگر کوئی میڈیا جو اتنے عرصے تک آزاد رہا ہو وہ اس کو اس طرح کوئی حکومت قابو کر سکتی ہے؟
لگتا تو یہ نا کہ کر لیا اور کئی ممالک میں کر لیا. ہم یہ سینٹرل ایشیا میں بھی دیکھتے ہیں, میرے خیال میں پاکستان ابھی بھی کر رہے ہیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ ایک 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 ڈبیٹ کی ایک گنجائش ہے. لیکن دیکھیں جو ہم دباؤ کی بات کرتے ہیں, اس میں ایک دباؤ جو نیا قسم کا آیا یا اس کی میگنیٹیوڈ نیا ہے, وہ ایک طرح سے بلینگ کا ہے. وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا گھیرے میں لے رہے, جس کو آپ سوشل میڈیا پہ اس کو ٹرولنگ کہتے ہیں, کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کہنے کی اب آزادی نہیں ہے, لیکن اگر میں نے کسی بھی جو بھی ہے جو بھی ڈومیننٹ گروپ ہے اس کے خلاف کوئی بات کر دی, چاہے وہ سیاسی مسئلے میں ہو, چاہے وہ ریلیجس مسئلے میں ہو, چاہے وہ سوشل مسئلے میں ہو, تو ایک طرح سے جس طرح آپ پہ پڑ جاتے ہیں, تو وہ جو ٹرولز ہیں, اور وہ ٹرولز جو ہیں ہم جانتے ہیں کہ کئی بار جو ہوتے ہیں وہ پبلک نہیں ہوتی, وہ ہائیڈ ہوتے ہیں. تو ہم یہی ہم میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ آواز دبانے کا ایک جو ہم آج کل ایک جو ہم طریقہ دیکھ رہے ہیں جو بہت بڑھ گیا, وہ ایک طرح سے بولنگ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اجازت نہیں آواز اٹھانے کی, لیکن میرے پاس سپیس کئی قسم کی باتیں کرنے کی اتنی کم ہو جاتی ہیں کہ اس پہ اگر آپ ذرا سا بھی کریں گے تو آپ پہ جو ہے ایک دم اتنا زیادہ تعداد میں پریشر آئے گا کہ آپ کا جینا محال ہو جائے گا. اور کئی بہت سے بہت بہت بار نہ صرف جینا محال ہو جائے گا لیکن زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. یہی ہم پورے برصغیر میں دیکھ رہے ہیں, اور بھارت میرے خیال میں جو ہے اس کا سب سے ایکسٹریم کیس ہے. وہ تو آپ کو نظر آ جاتا ہے آواز کی ڈیسیبل سے, لیکن دوسری جگہ پہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو آپ ایک بہیویئر دیکھتے ہیں نا, ہم اس کو پہلے میں بھی اور دوسرے بھی اس کو ہم سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کہتے تھے, لیکن یہ صرف بدتمیزی کی بات نہیں ہے, یہ بلینگ ہے, یہ ایک سٹریٹیجی ہے کہ ایک خاص قسم کی جو بھی ایک ویو پوائنٹ ہے جو جس کو ایک طبقہ پسند نہیں کرتا, اس کو اٹھنے کی اجازت ہی نہ دو. یہ ہم خصوصاً سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے.
کیا جمہوریت ناکام ہے اس طرح کی آزادیاں دینے میں؟ کیا جمہوریت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پریس بھی آزاد ہو, اجتماع کی بھی آزادی ہو, بولنے کی بھی آزادی ہو؟ کیا مطلب کہ جمہوریت کا کانسیپٹ بدلتا جا رہا ہے دنیا میں؟
بالکل بدلتا جا رہا ہے. میرے خیال میں آج دنیا کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جمہوریت کا کانسیپٹ آج عمل میں کیا ہے, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت صحیح آنسر نہیں, لیکن جمہوریت از انڈر کوشچن پارٹلی اسی اظہار کی وجہ سے. اور یہ تو بات ہم ہمیشہ سے جانتے تھے, یہ تو ہم 250-300 سال سے جانتے تھے کہ جمہوریت کی جو الٹیمیٹ سٹیج ہے اس میں ہمیشہ ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ موب کریسی بن جاتی ہے, ٹرنی آف دی میجورٹی. ہم سوچتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میجورٹی ہے, جو بھی لوگ زیادہ ہیں, ان کی آواز, ان کو آواز ملے. لیکن جمہوریت کے لیے اتنا ہی اہم ہے کہ جو مائنورٹی ہے اس کی آواز نہ دبائی جائے. اور ہم دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں کئی ممالک میں, بھارت میں بھی میرے خیال میں, کہ جو ٹیرنی آف دا میجورٹی ہے وہ وہ ہمیشہ اس کو جمہوریت کے ساتھ ایک طرح سے ایک اس کا شیڈو اس کے اوپر رہتا ہے, اور اب خصوصاً ان میڈیا ڈیولپمنٹس کے ساتھ یہ ایک سوال بالکل ذہنوں میں. یہ سوال یہ نہیں ہے کہ میجورٹی کے حقوق کیسے سنبھالے جائیں, سوال یہ بھی ہے کہ مائنورٹی آواز جو ہے اس کے حقوق کیسے سنبھالے جائیں. تو یہ بھی ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے, اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جمہوریت جواب نہیں ہے یا جمہوریت میں کوئی پرابلم ہے, لیکن جمہوریت ہیز ٹو بی اے ورک ان پروگرس. ونسٹن چرچل کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ڈیموکریسی از دا ورسٹ فارم آف گورنمنٹ ایکسیپٹ فار دی آلٹرنیٹیوز. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت آپ نے الیکشن کرا دی تو باقی سب پھلا چکا. یہ تو عشق کی طرح ہے, اس کو آپ کو روز جو ہے پانی دینا ہوتا ہے, اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ ہر وقت کرنی ہوتی ہے. اور میرے خیال میں دیکھ بھال کا ایک بڑا معیار یہی ہے کہ جو مائنورٹی ہے, جو اقلیت ہے, اس کی آواز کو آزادی ہے یا نہیں.
عادل بہت بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ.
سامن یہ تھے ڈاکٹر عادل نجم جو امریکہ اور دیگر جنوبی ایشیائی ملکوں کی رینکنگ پر بات کر رہے تھے. سامعین اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی مختلف موضوعات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے آپ سب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالص ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی